السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کی اس نشست میں اللہ کی تائید و نصرت سے سورہ آل عمران، اس کے 17 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ 18 رکوع سے اور آیت نمبر 172 سے ہم آغاز کر رہے ہیں. کل ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ رکوع نمبر 13 سے اور رکوع نمبر 18 تک، یہ کل 6 رکوع بنتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حق و باطل کے درمیان جو دوسرا مارکا ہوا تھا احد کے مقام پر، غزوہ احد، اس کے حالات پر یہ تبصرہ ہے اصل میں کہ جو ان 6 رکوع میں آ رہا ہے. تفصیل کے ساتھ کل میں نے غزوہ احد کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا تھا. صرف اختصار کے ساتھ چند بنیادی باتیں سمجھ کر ہم انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ وہ غزوہ کہ جس میں ابتدان مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح ہو رہی تھی، لیکن نافرمانی کی وجہ سے جو مقامی امیر ایک درے پر مقرر کیے گئے، ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اختلاف رائے کی وجہ سے پھر یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور ابتدا میں ہی منافقین کا کردار بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں واضح کر دیا، اور یہ پہلی دفعہ منافقین ایکسپوز ہوئے. 300 ساتھیوں کو لے کر عبداللہ بن ابی وہ واپس چلا گیا کہ بھئی میری بات نہیں مانی گئی تھی اور میری چاہت یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے. تو بہرحال اس کی جو بھی اسلام دشمنی تھی وہ کھل کر واضح ہو گئی، اور بہرحال جو خلاف ورزی تھی احکامات کی، اس کی وجہ سے یہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی. اور 70 اس غزوے میں جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، جس میں موسیٰ بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے سگے چچا تھے وہ بھی شہید ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پس منظر میں یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ کفار مکہ سے جنگی پوائنٹ آف ویو سے ایک بلنڈر یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ چل پڑے، کیونکہ مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پر چڑھ گئے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وہاں سے چلے گئے، اور درمیان میں انہوں نے بہرحال پھر یہ سوچا ابو سفیان نے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اگر وہاں رکتے تو ہم سارے مسلمانوں کو ختم کر سکتے تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس وقت کفار کے لیڈر تھے. تو انہوں نے پھر ایک قافلہ کے جو اس طرف جا رہا تھا واپس، تو اس کو پیسے دے کے اور اس سے یہ کہا کہ تم مسلمانوں سے جا کے کہو کہ ہم ایک بڑی تعداد میں دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور ادھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کفار نے غلطی کی ہے، دوبارہ وہ پلٹنے کی کوشش کریں گے. تو آپ کا جو آپ کی جو ذہانت تھی اور آپ کی فطانت تھی، تو اس میں پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور جو بھی زخموں سے چور مسلمان تھے ان کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اب اسی وقت ہمیں دشمن کے تعاقب میں جو ہے وہ نکلنا ہے. اور اس پر تمام ہی اہل ایمان نے لبیک کہا، اور زخموں سے چور ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے. اور وہاں جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان خوف کے بجائے ہم سے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر ایک روب اور دبدبہ ان پر طاری ہوا, وہ پھر واپس پلٹے نہیں. اسی پس منظر میں اب یہ اگلی آیتیں بھی ہیں. ایک رکوع اس زمن میں ہمارا رہ گیا ہے, 18 رکوع, اس کو انشاءاللہ اب مطالعہ کرتے ہیں, بات سمجھ میں آئے گی. فرمایا جا رہا ہے کہ الذین استجابوا للہ والرسول, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم قبول کیا, اس پر لبیک کہا, یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقب کے لیے حکم دیا کہ ابھی فوراً نکلنا ہے, تو سب اس پر راضی ہو گئے. تو ان کی جو مدح ہے اور ان کے جو اجر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ بیان فرما رہے ہیں کہ من بعد ما اصابہم القرح, اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا, للذین احسنوا منہم, ان میں سے کہ جن لوگوں نے نیکی کی, احسان کی روش اختیار کی, واتقوا اجر عظیم, تو برحال اور جنہوں نے پرہیزگاری کی روی اختیار کی, تو فرمایا جا رہا ہے کہ اجر عظیم ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب اس کے بعد وہ جو قافلے کو پیسے دے کے بھیجا تھا ابو سفیان نے مسلمانوں کی طرف کہ ہم بڑی قوت جمع کر کے دوبارہ سے حملے کے لیے آ رہے ہیں, اور جب اس قافلے نے مسلمانوں کو آ کر یہ خبر دی تو مسلمانوں میں بجائے خوف کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. فرمایا جا رہا ہے کہ الذین قال لهم الناس, اور جنہیں لوگوں نے یہ کہا کہ ان الناس قد جمعوا لكم, کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کر لیا ہے, اور یہ کفار بڑی نفری کے ساتھ اب دوبارہ سے تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, فخشوہم, پس ان سے ڈرو, تو اہل ایمان کی کیفیت کیا ہوئی, فزادہم ایمانا, تو ان کا ایمان جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ اہل ایمان کو تو یہ اندازہ تھا اور پتہ تھا کہ جس راہ میں ہم نے قدم رکھا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ تو کانٹوں بھرا بستر ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بڑے تاکیدی انداز میں ہمیں یہ آگاہ فرما دیا تھا کہ ولا نبلو ونکم بشئی من الخوف, کہ بے شک ہم تمہیں لازمن جو ہے وہ خوف سے بھی آزمائیں گے, بھوک سے بھی آزمائیں گے, جانوں اور مالوں کے نقصانات سے بھی آزمائیں گے. لہذا اہل ایمان کے خوف کے بجائے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. وقالو, اور انہوں نے یہ کہا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کہ ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے, اور وہ کیا ہی خوب کارساز ہے, کیا ہی خوب جو ہے وہ وکیل ہے, کیا ڈر ہے کہ جو ہو ساری خدائی بھی مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی درجے میں یہ کیفیت اور یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل, اور پھر وہ اہل ایمان لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ, لم یمسسہم سوء, انہیں کوئی برائی پھر نہ پہنچی, واتبعوا رضوان اللہ, انہوں نے پیروی کی رضا الہی کی, واللہ ذو فضل عظیم, اور اللہ تو بڑے فضل والا ہے. انما ذالکم الشیطان, بلا شبہ یہ شیطان ہے, یخوف اولیاءہ, کہ جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے, اور یہ شیطان کے جو چیلے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافون, سو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرنا, تم مجھ سے ڈرو, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہرگز غمگین نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں, کفر میں گھستے ہیں, انہم لن یضر اللہ شیئا, وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے, وہ اللہ کے دین کو کوئی زچ نہ پہنچا سکیں گے, یرید اللہ, اور اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ, کہ ان کو آخرت میں جو ہے وہ کوئی حصہ نہ دے, یہ دنیا کے طلبگار ہیں, لازماً یہ اپنا آخرت کا نقصان کریں گے, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان, بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم نے بھی ایمان کی دولت ہے کہ جو قبول کی ہے کلمہ پڑھ کر, یہ بہت بڑی دولت ہے, لیکن اس ایمان کی قبولیت کے بعد ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ادا نہ کیے جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، لن یضر اللہ شیئا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے فرمایا گیا عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، اب فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم انہیں جو یہ ڈھیل دے رہے ہیں اور جو بھی انہیں ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، در حقیقت اس دنیا میں جو ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں اور وہ اس ڈھیل کا غلط جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسلام دشمنی اور مسلمانوں کے خلاف جو بغض اپنا نکال رہے ہیں، وہ اس لیے کہ تاکہ وہ گناہ میں اور اس گند میں جو ہے وہ اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب و مہین، اور ان کے لیے پھر اہانت آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ یعنی اب اللہ کا غضب دیکھیے، عذاب عظیم، عذاب علیم، عذاب مہین، بڑا عذاب، دردناک عذاب، اہانت آمیز عذاب۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اس حال پر چھوڑ دے کہ جس پر اے مسلمانوں تم ہو۔ یعنی اب یہاں آپ نوٹ فرمائیے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس کے جو مقاصد ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس، یعنی جو بھی آزمائشیں ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہی ہے کہ کھرا اور کھوٹا جو ہے وہ الگ ہو جائے، مومن اور منافق وہ جو ہے وہ جدا ہو جائے۔ فرمایا کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں کرے گا کہ وہ ایمان والوں کو اسی حالت میں چھوڑ دے کہ جس وقت، یعنی اس وقت جس حالت پر وہ ہیں، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جو ہے وہ جدا کر دیں۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جو ہے وہ غیب کی خبر دے کہ تاکہ تمہارے ایمان کو جو ہے وہ جان جائے، یعنی اللہ تعالیٰ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی خبر تمہیں نہیں دے رہا، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانچے کہ کون غیب میں رہتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس پر کامل یقین رکھتا ہے۔ ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم اب یہ کرو کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور تمام رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور دیکھو اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو پس تمہارے لیے پھر بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اور وہ لوگ ہرگز یہ خیال نہ کریں جو اس مال میں بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ یہ مال ہمارے لیے کوئی، یعنی کوئی ہمارے استحقاق نہیں تھا، یہ اللہ کا خالصتاً فضل ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس سے تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کے راستے میں اسے لگائے، وہ بخل نہ کرے۔ تو وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں، مال کو سین سیج کر رکھتے ہیں، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں وہ مال کے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے کہ ہوا خیر لہم، کہ یہ مال ان کے لیے بہتر ہوگا، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ مال کے جو جس میں بخل کیا جائے، اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے، اس کی پھر ہلاکت خیزیاں ہیں کہ جو انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں، تو اس کے لیے برا ہی برا ہوگا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ انہیں ان کے بخل کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قریب قیامت کے دن اسی مال کا توق ہے کہ جو انہیں پہنایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اصل وارث کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو رکوع ہے اس میں یہود کا جو بغض ہے، ان کا جو عناد ہے، وہ ابتدان عرض کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے، کہ جب وہ آیت قرآن مجید میں آئی کہ مَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ان لوگوں کو کہ جو دین کی سربلندی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر دین میں لگایا گیا پیسہ اس کے نتائج اکثر و بیشتر انسانی زندگی میں نمودار نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا۔ تو لہٰذا جب یہ آیت آئے کہ اللہ کو کون ہے کہ جو قرض دے، تو یہود نے یہ الزام لگایا کہ دیکھو اللہ تو تنگ دست ہو گیا، معاذ اللہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس پر جواب دیا جا رہا ہے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، البتہ اللہ نے ان کی بات سن لی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ فقیر ہے، وہ تنگ دست ہے، ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں، ہم سے اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اور ان کا جو اپنے انبیاء کو قتل کرنا ہے، ہم اب لکھ رہے ہیں ان کی یہ بدعمالیاں ہیں کہ جن کو ہم نوٹ کر رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، وَنَقُولُ اور ان سے پھر ہم یہ کہیں گے روز قیامت، ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ کہ اب تم چکھو جلا دینے والے عذاب کا مزہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ اس جہنم کے عذاب سے، اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیجی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں، جو کما کے لائے گا اسی اعتبار سے اسے بدلہ مل جائے گا۔ الَّذِينَ قَالُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ان اللہ عہد الینا کہ اللہ نے تو ہم سے یہ عہد لے رکھا ہے، یہ اہل کتاب کی جو روش ہے اور اسلام دشمنی، اس کا یہاں ایک اور مظہر ہے کہ جو آ رہا ہے، جو اپنے انبیاء کو کس طرح سے وہ زج کیا کرتے تھے، کہ اللہ نؤمن لرسول، انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لائے، تاکلہ النار کہ جسے آ کر آگ جو ہے وہ بھسم کر دے اور اس کو کھا جائے۔ اب اصل میں یہ وہ تقاضا کیا اہل کتاب نے کہ جو ماضی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ رکھا تھا قربانی کی قبولیت کا، انشاءاللہ سورہ مائدہ میں ہم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بھی قصہ سمجھیں گے، حضرت حابیل اور قابیل کا، انہوں نے بھی اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی تھیں کھلے آسمان تلے، اور اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جس کی قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول کرنی ہوتی تھی تو اس کی علامت یہ ہوتی تھی کہ اس کے جانور کو زمین سے بجلی آ کر اور اس کو جلا کر بالکل ختم کر دیتی تھی، اور یہ ایک علامت ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کو بجلی آ کر نہ کھاتی تھی نہ گرتی تھی اس کی قربانی قبول نہیں کی جاتی تھی، یہ اس کی علامت ہوتی تھی۔ لہذا انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے نبی کو کہ جب تک کہ یہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ پیش کریں کہ جس کو آ کر بجلی کھا لیں۔ قل یعنی جس کو آ کر آگ جو ہے وہ کھا لے۔ قل اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، قد جاءکم رسل من قبل بالبینات، اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ البتہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، یعنی مجھ سے تم یہ تقاضے کر رہے ہو، تو لہٰذا تم سے پہلے جو بھی انبیاء آئے وہ بھی بڑے بڑے معجزات دے کر بھیجے گئے، وباللذی قلتم اور ان معجزات کے ساتھ بھی آئے کہ جس کو تم کہتے ہو، جس کا تم تقاضا کر رہے ہو، انہوں نے یہ قربانیاں بھی ایسی پیش کی کہ جن کو آ کے آگ نے جو ہے وہ کھایا، فلما قتلتموہم، تو بس اب تم یہ بتاؤ کہ پھر تم نے اپنے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا، یعنی اس کا مطلب ہے تمہیں ماننا ہی نہیں ہے، یہ بیجا تمہارے سارے جو بھی تقاضے ہیں وہ جو تم کر رہے ہو، لیکن اصل تمہارا جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ماننا ہی نہیں، تم نے اپنے ان انبیاء کو بھی قتل کر دیا کہ جنہوں نے سارے یہ تقاضے پورے کیے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے اسی طرح بہت سے رسول ہیں کہ جو جھٹلائے گئے، جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ آئے کھلے معجزات کے ساتھ بھی، صحیفوں کے ساتھ بھی، اور روشن کتاب لے کر بھی آئے، پھر بھی جو ہے وہ جھٹلایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 185 ہے، اس ایک آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی حقیقت وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی، اور یہ ایسی حقیقت ہے موت کی کہ جو ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں پورے تین مرتبہ قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے, مختلف الفاظ میں بھی نہیں, ایز اٹ از الفاظ میں یہ جملہ ہے کہ جو قرآن مجید میں تین بار ہے کہ جو ریپیٹ ہوا ہے, اور فرمایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک آیت میں اس دنیا اور آخرت کی جو حقیقت ہے جو ریالٹی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دی, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آج ذائقوں کی دنیا ہے اور ذائقوں کے حوالے سے ہم کتنے ذائقے ہیں کہ جو کہ بنا کر اور اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آج تو ایپس ہیں بن گئی ہیں اور بہت سارے چینلز ہیں کہ جو کہ مختلف ذائقوں کے حوالے سے اس کی تیاری کے حوالے سے آپ کو نظر آئیں گے, لیکن بہرحال غور و فکر یہ کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کبھی اس ذائقے کے حوالے سے بھی ہم نے کوئی تیاری کی ہے کہ جس کے لیے گارنٹی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ کسے باشت کوئی بھی ہو اس ذائقے کو اسے لازمن جو ہے وہ چکھنا ہے, اور یہ موت کا ذائقہ ہے, اور یہ موت جو ہے وہ بتا کے نہیں آتی, یہ اچانک آتی ہے. یہ موت کب آئے گی, کس کیفیت میں آئے گی, کہاں آئے گی, یہ صرف اللہ کو پتا ہے اور جس پر آنی ہے اس کو نہیں پتا. اور بہرحال یہ ایسی حقیقت ہے دنیا کی کہ جس سے نہ کوئی انکار ممکن ہے نہ فرار ممکن ہے. آپ کو اللہ کے انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے, پڑھ رہے ہیں ان کے تذکرے, آخرت کے انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے, تذکرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں, نہ فرار ممکن نہ انکار ممکن. وجہ کیا ہے کہ انسان کی آبزرویشنز ہیں, انسان کے مشاہدات ہیں کہ جو بھی اس دنیا میں آ رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آ رہا, وہ واپسی کے لیے آ رہا ہے. بچہ ابھی پیدا ہوا, ایک دم سے وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا, تھوڑی سی سانسیں لی مر گیا, کڑیل جوان ہے, کسی حادثے میں وہ انتقال کر گیا, بڑھاپے میں جا کے جو ہے وہ واپس جایا جا رہا ہے, کوئی رہنے کے لیے نہیں آ رہا ہمیشہ کے لیے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ موت ایسی اٹل حقیقت کہ جس سے کوئی انکار جو ہے وہ ممکن نہیں. کوئی یہ سوچے آج کہ میں اتنا مال جمع کر لوں کہ میں موت کو جو ہے وہ اس سے بچ سکوں, تو یہ قارون بھی آج ہمارے درمیان ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید کہتا ہے کہ اتنا مال تھا کہ مال کا شمار تو دور کی بات ہے, اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے قوی جماعت درکار ہوتی تھی, لیکن اسے بھی موت آئی, زمین میں دسا دیا گیا. کوئی یہ سمجھے کہ میں اتنا جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جاؤں اور جمع کر لوں اقتدار کہ میں موت کو ہرا سکوں, تو فرعون جو ہے وہ آج ہمارے درمیان موجود ہونا چاہیے تھا, لیکن اسے بھی موت آئی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ سائنس سے ٹیکنالوجی کا دور ہے آج, اور میں سائنس سے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کروں کہ میں موت سے جو وہ بچ جاؤں, اور آج آپ کو پتا ہے کہ جو اینڈ آف ٹائمز کے اعتبار سے انڈر گراؤنڈ بنکرز ہیں کہ جو بنائے جا رہے ہیں, اربوں روپیہ اس پر لگایا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہم انڈر گراؤنڈ بنکرز میں جو ہے وہ چلے جائیں گے, اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے, جو کہ ناممکن ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ تم مضبوط برجوں میں جا کے چھپ جاؤ, یہ موت تمہیں ملاقات کر کے رہے گی, آ کے رہے گی. تو لہٰذا کوئی ممکن نہیں ہے کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر جائے کہ موت سے بچ جائے, ورنہ بڑے بڑے سائنسدان آج ہمارے درمیان ہوتے ان کو بھی موت آئے, ان کی قبروں پر بھی جو ہے وہ قدوے لگ گئے, بڑے بڑے سائنسدان یہ گزر گئے اس دنیا سے. کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اتنی میں نیکیاں کر لوں کہ میں موت سے بچ جاؤں, تو انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیکی کرنے والا نہیں, لیکن انبیاء کو بھی موت آئی علیہ السلام. تو یہ حقیقت ہے کہ جس کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جو عارضی زندگی دنیاوی کہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, یہ ایک سفر ہے, اور ایک محدود سفر ہے کہ جو یہاں پر آنکھ بند ہوگی, اور ایک اور سفر ہے کہ جو آخرت کی طرف جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور پھر قیامت جب برپا ہوگی تو کیا ہوگا کہ قیامت کے دن تمہیں پورے پورے بدلے مل جائیں گے, جو کچھ بھی اس دنیا میں تم نے کمایا ہوگا آخرت میں تم اسے پورے پورا جو ہے وہ پالو گے, نیکی کا اچھا بدلہ, برائی کی بھرپور جو ہے وہ سزا تمہیں مل جائے گی. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, میرا اور آپ کا اصل مسئلہ کیا ہے, سب سے بڑا مسئلہ انسان کا اس دنیا میں وہ یہ ہے کہ میں آخرت میں کس طرح سے بچ جاؤں, آخرت میں کس طرح سے کامیاب ہو جاؤں. فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, بس اس دن جو آگ سے بچا لیا گیا, دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, تو اصل کامیاب تو یہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ کامیابی جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت کو جو ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا، یہ تو تمہیں آخرت سے جو ہے وہ بالکل بے پرواہ کر دے گی. یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ زندگی وہ آخرت کی ہے. لہذا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و ضیاع. لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس دنیا کی حقیقت کو واضح فرمائے اور آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، کہ جو تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی فرمائی تھی. فرمایا لتبلون فی اموالکم و انفسکم، تم اپنے مالوں اور اپنے جانوں سے لازمن آزمائے جاؤ گے. یہ جان اور مال کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، تو اللہ کا تقاضا ہے کہ اس کو میرے راستے میں لگاؤ. جب یہ مال اور جان میری نہیں تو پھر اس پر میرا اختیار کیا ہے؟ مجھ سے اور آپ سے تقاضا یہ ہے کہ یہ جان اور مال اللہ کے راستے میں لگے. یہی اسی اعتبار سے میرا اور آپ کا امتحان ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. قل زمے ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. تو ہم تمہیں لازمن تمہاری جان اور مالوں سے آزمائیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم اے مسلمانوں لازمن سنو گے ان لوگوں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی، اور مشرکوں سے بھی. کیا سنو گے؟ اذن کثیرا، بہت ہی اذیت دینے والی باتیں، یعنی موقع بموقع تم ان سے اذیت دینے والی باتیں، ان کی طرف سے جو بھی ہتھکنڈے ہیں وہ تمہارے سامنے آتے رہیں گے. وَإِن تَصْبِرُوا، ہاں تمہیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو، ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کی روی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. اب اس کے بعد حاملین کتاب کی ذمہ داریاں وہ کیا ہوتی ہیں وہ بتائے جا رہی ہیں، اور بطور عبرت آئینے کے طور پر اہل کتاب کو سامنے رکھا جا رہا ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو کہ جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لازمن جو بھی احکامات تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کتمان حق نہیں کرو گے، چھپاؤ گی نہیں اس حق کو. تو ہوا کیا؟ اہل کتاب نے پھر کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس حق کو، اپنی جو بھی ہدایت ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اپنے پیٹ کے پیچھے جو ہے وہ پھینک دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت ہے، کچھ لولی پاپس ہیں، دنیا کے پنٹس ہیں، ڈالرز ہیں، کہ جس کے لیے انہوں نے اللہ کے احکامات کو جو ہے وہ بیچ ڈالا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنا ہی برا ہے کہ جو وہ خریدتے ہیں. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، اے نبی آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے گا کہ جو لوگ خوش ہوتے ہیں اس پر کہ جو انہیں، یعنی اپنے کیے پر جو انہوں نے کیا. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے کہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں، یعنی وہ انڈیو کریڈٹ ہے کہ جو کہ لینا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ آج ہم بھی کیا کرتے ہیں، یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ کر چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ایسی مل جائے، انڈیو کریڈٹ. تو بھئی جنت تو ایسی سستی نہیں ہے، اس کے لیے تو ایمان کے بعد تقاضا ہے وہ عامل الصالحات، جنہوں نے نیک امال کی، عمل کا تقاضا، نیک امال کا تقاضا. تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے کیے پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو بس کنارے کنارے رہ کے، اور یہ کہ نام ہے عبد الرحمن اور عبداللہ، اور میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں. سود خوری بھی چل رہی ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، بے حیائی کا سامان بھی گھروں پر ہو رہا ہے، اور نمازیں بھی چل رہی ہیں، نماز تراویح بھی چل رہی ہیں، اور یہ ہے کہ سودی پیسے سے جو ہے وہ زکات بھی دی جا رہی ہے، حج بھی کیے جا رہے ہیں. تو یہ تو وہ چاہ رہے ہیں اپنے کیے پر بھی خوش ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر کہ جو انہوں نے کیا ہی نہ ہو. فلا تحسبنہم بمفازت من العذاب، پس نبی آپ انہیں نجات دہندہ نہ سمجھے، نجات یافتہ نہ سمجھے، رہا شدہ نہ سمجھے عذاب سے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 190 سے 195، آپ نوٹ کیجئے گا، یہ قرآن مجید کے بڑے جامع مقامات میں سے ہے. اور وہ جو منتخب نصاب کا تعارف میں نے آپ کے سامنے کرایا تھا ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ استاد محترم کا، مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب کے جو انشاءاللہ مکتبے سے آپ کو اویلیبل ہوگا اور ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہوگا کہ جس میں یہ نصاب مرتب کیا گیا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں دین کا جامع تصور اور دینی فرائض کا جامع تصور بیان ہوا، ان مقامات کو جو ہے وہ جمع کیا گیا اور یہ ایک منتخب نصاب وہ وجود میں آیا الحمدللہ. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر جہنم کی آگ کرنے والا کیوں بنتے ہیں انسان؟ اس لیے کہ ان کے سامنے دین اور دینی فرائض کا جامع تصور نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اکثر و بیشتر انسان جہنم کی آگ کرنے والا بنتے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا قیمتی جو ہے وہ نصاب ہے، اس کو ضرور حاصل کریں. اسی کے دوسرے حصے میں مباحث ایمان میں یہ درج بھی ہے کہ جو شامل کیا گیا، کیونکہ دینی فرائض میں جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان حقیقی کہ جو قانونی ایمان اقرار باللسان کے ساتھ وہ تصدیق بالقلب والا ایمان، وہ ہمیں نجات دلائے گا روز قیامت کہ جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو ایمان حقیقی کی وضاحت، اس کے دو کمپوننٹس، اور پھر یہ ایمان ایک بیج کی مانند ہے، اور جب یہ بیج سے درخت بنتا ہے، پھوٹتا ہے یہ بیج، تو انسانی شخصیت میں ایک بندہ مومن کے اعمال میں وہ کیا فروٹس ہیں ایمان کے کہ جو ایکسپوز ہوتے ہیں اور اس کا اظہار ہوتا ہے. یہ ایمان حقیقی کے مظاہر بھی انشاءاللہ اس میں ان آیات میں ہم پڑھ لیں گے. ان آیات کی اہمیت کیا ہے؟ ایک روایت میں امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول میرے پاس آئے، میرے حجرے میں میرے ساتھ لیٹے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ عائشہ تم اگر اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں. تو امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پسند ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں. برحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے کھڑے ہوئے نماز تہجد میں، اور قیام میں اتنا روئے کہ داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی، سجدے میں گئے اتنا روئے کہ جو بھی زمین ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی. پھر آپ جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئے، آ کے لیٹے ہیں اور کروٹ پر اتنا روئے کہ بہرحال یہ ہے کہ آپ کی ہچکی جو ہے وہ بندی. اور پھر صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے بلانے آپ کے پاس آئے اور آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو تڑپ گئے. حضرت بلال نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے والدین آپ پر قربان ہو، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی یہ حالت، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال میں کیوں نہ رہوں، مجھ پر آج یہ آیتیں ہیں کہ جو نازل ہوئیں، اور آپ نے پھر یہی آیتیں ہیں کہ جو اب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ آپ نے تلاوت کی، اور آپ نے فرمایا کہ بڑا ہی بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو رات کو سوئے اور یہ آیات جو ہے وہ پڑھ کر نہ سوئے. اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نماز تہجد میں اس کا اہتمام، ان آیات کا جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے. اب آئیے اس سنت کو ہم بھی جو ہے وہ جاری کرتے ہیں انشاءاللہ، مطالعہ ہم کرتے ہیں ان آیات کا اور اس کا فہم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تفصیل انشاءاللہ آپ کو منتخب نصاب میں اویلیبل ہوگی. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں آنے جانے میں، لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. لہذا ایک سلیم الفطرت انسان، وہ جس کی فطرت جو ہے وہ سلیم ہو، عقل جو ہے وہ بالکل صحیح ہو، اس پر تعصبات کے پردے نہ پڑے ہوں، ان دو قیمتی چیزوں کے ذریعے سے جب وہ کائنات کے حقائق پر غور کرتا ہے، یہ سائنس آف یونیورس ہے کہ جو دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اصل اپنے جو منم حقیقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس تک از خود جب وہ رسائی پا لیتا ہے. یہ ہے ایمان عقلی کہ انسان عقل صحیحہ اور فطرت سلیمہ کی بنیاد پر کائنات پر غور کرتا ہے. تو ابھی نبی کی دعوت اس تک نہیں پہنچتی، لیکن یہ ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے سے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ یہ دنیا الٹ اپ نہیں چل رہی، بلکہ اس کے پیچھے چلانے والی ذات وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. اور مزید دیکھیں سلیم الفطرت انسان کی جو خصوصیات یہاں بیان کی جا رہی ہیں، دو چیزیں کہ جس کا وہ سہارا لیتا ہے، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو یوں سمجھیں کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہوں، کہ اگر کوئی ایک بھی مس ہوتا ہے تو گاڑی آگے نہیں بڑھے گی. اور یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ذکر اور فکر. فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام میں بھی، قعود میں بھی یعنی کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، والا جنوبہم اور کرمٹوں کے بل بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور جو کہ ان آیتوں کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ کس طرح سے وہ اللہ کی یاد میں آپ جو ہے وہ روئے ہیں، قیام میں بھی، قعود میں بھی اور کروٹوں کے بل. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے جو ذکر کرتے ہیں، یہ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے استحضار اللہ فی القلب، کہ ہر وقت ایک بندہ مومن کو اللہ کی یاد اس کے دل میں جو ہے وہ مستحضر رہے. ہم صرف ذکر جو ہے وہ خاص ایک کیفیت کو سمجھتے ہیں کہ بس تسبیحات اور اس کو جو ہے وہ پڑھنا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے، یہ بھی ذکر کی قسم ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے، بلکہ ذکر کے اصل معنی کیا ہے کہ اللہ کی یاد دل میں مستحضر رہے. اور پھر اس کی کیفیت پھر یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ مومن بازار میں ہے، نامحرم پر نظر پڑ رہی ہے، فوراً نیچے نظر ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذکر میں ہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں مستحضر ہے. وہ اپنی شاپ پر بیٹھا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، سیدھی ڈنڈی سے تول رہا ہے، ملاوٹ نہیں کر رہا، رشوت نہیں لے رہا، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے یاد ہے. اور تسبیحات بھی ہیں کہ جو کہ مسنون اعمال اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تسبیحات اور ذکر میں شامل ہیں. تو یہ ذکر یہ ایک بندہ مومن کا خاصہ ہے. اللہ کی جو آفاقی نشانیاں ہیں، ایک بندہ مومن اس پر غور و فکر کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ معرفت رب اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور یہ معرفت رب حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اصل میں بندہ مومن کو کائنات کی جو الجھی ہوئی ڈھوریں ان کا سرا جو ہے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے. یعنی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا سرا جو ہے وہ ہاتھ میں آ جائے تو ساری الجھی ہوئی ڈوریں سلجھتی چلی جاتی ہیں، ورنہ اور الجھیں گی. تو اہل ایمان جب کائنات پر غور کرتے ہیں، معرفت رب ان کو حاصل ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کائنات کے جو الجھی ہوئی ڈورے ہیں، امہات المسائل، بڑے بڑے مسائل، ان کا سرا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور پھر یہ اولو الالباب ہر حال میں اللہ کا ذکر اور فکر کر کے اس الجھی ہوئی ڈور کو جو ہے وہ تھامے رہتے ہیں اور ساری جو بھی گتیاں ہیں وہ سلجھاتے چلے جاتے ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کھڑے، بیٹھے اور لیٹے کروٹوں کے بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ ذکر کے ساتھ. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں. وہ واقعتاً اللہ کی اس پوری کائنات کو کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اس بصارت کا استعمال کر کے، اچھا استعمال کر کے، وہ بصیرت وہ ان کو جو ہے وہ حاصل ہوتی، اللہ کی معرفت تک جو ہے وہ پہنچتے ہیں. تو یہ دو کام بڑے اہم ہیں، فکر اور ذکر. آج ہمارے معاشرے کا جو ڈائلما ہے، المیہ ہے، وہ کیا ہے کہ اہل ذکر ہیں تو فکر سے خالی، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کا فہم اس درجے پر نہیں ہے کہ جو آج جو امہات المسائل، نئے نئے مسائل وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کوئی حل انسانیت کو جو ہے وہ دے سکیں، جو نئے نئے مسائل جو ہے وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں اور فتنے جو ہے وہ کھڑے کیے جا رہے ہیں. اہل فکر ہیں تو وہ ذکر سے خالی، پی ایچ ڈیز اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈگریز ہیں کہ جو کہ لے کے بیٹھے ہیں اور ایٹم کے ایک ایک ذرے تک پہنچ گئے مائکروسکوپک لیول پر، لیکن نہیں پہچان سکے، نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے تو اللہ کو نہیں کر سکے. وضو کے فرائض تک سے جو ہے وہ بالکل غافل ہیں، ان کو وہ بھی نہیں پتا، لیکن بڑی بڑی دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈیز کی ڈگریز ہیں کہ جو ان کے پاس ہیں. تو اہل فکر ذکر سے خالی، اہل ذکر فکر سے خالی. تو لہٰذا اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب اہل ذکر اور اہل فکر کے درمیان ایک برج جو ہے وہ قائم کیا جائے، اور اہل فکر خاص طور پر ان کو ایکوپڈ کیا جائے، قرآن سے مسلح کیا جائے. اور ڈاکٹر اسحار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن اکیڈمیز، انجمن خدام القرآن کے اس ادارے کے تحت جو بنائی پورے ملک میں، اس کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ جو بھی جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، خاص طور پر، ورنہ تو عموم میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایسے ذہین اور ذہین عناصر کہ جن کی یعنی معاشرے میں ایک باغ دور ہے اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو لہٰذا ان کو قرآن سے مسلح کیا جائے. اور اگر معاشرے میں ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے تو جو بھی یہ ڈرائیورز ہیں پورے معاشرے کے، کہ جن کی سنی جاتی ہے، کہ جن کے نظریات کو جو ہے وہ معاشرہ قبول کرتا ہے، تو لہٰذا ان کے اذہان کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے، تاکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان لوگوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکیں کہ جو کہ واقعتاً اس پورے معاشرے کی نظریات جو ہے وہ اس میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے, اور ان کے نظریات کو قبول کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ انتہائی ضروری ہے اگر ہم معاشرے میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں, ورنہ فرد ایک تبدیل ہو جائے لیکن انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو اس پورے معاشرے کا نیوکلس ہے, آج کی اصطلاح میں کہیں تھنک ٹینکس ہیں, لہٰذا یہ ہے کہ اور جو بھی انٹلیکچوئل مائنورٹیز ہوتی ہیں, یہ ہوتے بہت کم ہیں, یعنی ہزار میں کوئی ایک ہوگا لیکن ہوتا بڑا قیمتی ہے, تو لہٰذا اسے قرآن سے مسلح کیا جائے تاکہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور جو بھی وقت کی جو باطل نظریات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے وہ کر سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعتاً ایسے لوگوں کی تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ کیسے ملیں گے؟ واحد اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کا جو میگنیٹ ہے, یہ قرآن ایک میگنیٹ کی مانند ہے کہ جس طرح سے ایک میگنیٹ جو ہے وہ آئرن پیسز کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے, یہ قرآن پوری کریا کریا بستی بستی گھمایا جائے تو اس سے وہ ذہین اور فتین عناصر بھی جو ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعتاً ہمیں اس درجے پر جو ہے وہ قرآن کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں اور فکر بھی کرتے ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں, اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ اہل ذکر اور فکر کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا, کہ اے ہمارے رب تو نے کوئی شے بیکار نہیں پیدا کی, ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جب ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو تمام مخلوقات پر سب سے افضل کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہے؟ میں اور آپ انسان. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر شے کا کوئی مقصد ہو اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد جو ہے وہ پیدا کیا ہو؟ کیسے ممکن؟ لہذا اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے ہمارا جو مقصد ہے وہ بھی بہت اشرف ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے بنے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اپنی ذات میں بھی بندگی اختیار کریں, اسی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں, اور اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے دینی فرائض کا پورا ایک خاکہ جو ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے, اور یہ نتیجہ ہے غور و فکر کا کہ اللہ تو نے کوئی شے بیکار نہیں پیدا کی. سبحانک تو پاک ہے, فقینا عذاب النار, اور اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لے. اب آپ دیکھ رہے ہیں توحید سے آخرت کا یہ ایک عقلی سفر ہے کہ جو ایک سلیم الفطرت انسان طے کرتا ہے. کائنات پر غور کیا, معرفت ربانی حاصل ہوئی, نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی شے بیکار نہیں. تو لہذا یہ اعمال کہ جو انسان سے اس دنیا میں صادر ہو رہے ہیں تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ بالکل نکلے گا, یہ بھی جو ہے وہ باطل نہیں ہے, اس کا بھی نتیجہ نکلنا ہے. ہر اچھے عمل کا اچھا نتیجہ اور ہر برے عمل کا برا نتیجہ, اور وہ کہاں نکلے گا؟ اس دنیا میں ہم کسی نیکی کرنے والے کو بھرپور اجر نہیں دے سکتے, برائی کرنے والے کو بھرپور سزا نہیں دے سکتے. یہ تو عدل قائم ہونا ہے کہاں؟ روز قیامت. بھرپور نیکی کا اجر, بھرپور بدی کی سزا وہ آخرت میں ہوگی. تو لہٰذا جو بھی اہل ذکر اور فکر ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں, توحید سے آخرت کا سفر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا, اے ہمارے رب, انک من تدخل النار, بے شک تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا, فقد اغزیتا, تو نے تو اسے رسوا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے. آج دنیا کی رسوائی چہ مانے دائرت, آج لاکھ سوا لاکھ انسانوں کے سامنے انسان رسوا ہو جائے گا, کچھ نہیں ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے, لیکن قیامت کی رسوائی کا ذرا تصور کیجئے, پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کیا یہ کوئی یعنی کوئی اس کی قدرت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ آج ہم ایک اسکرین سے پوری ہر چیز جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں, بلکہ پوری دنیا کو, یہ جو بھی سیٹلائٹ چینلز ہیں پوری دنیا کو جو ہے وہ اپنا خطاب سنا سکتے ہیں, ایک ایک عمل ہم دکھا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو علی کل شئ قدیر ہے, پوری انسانیت کے سامنے ایک بڑی اسکرین پر اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے کرتوت جو ہے وہ دکھانا شروع کر دے, ہماری بدعمالیاں وہ دکھانا شروع کر دے جس پر اللہ تعالیٰ قادر ہے, تو بتائیے کہ یہ رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہے. تو جب ہی اہل ایمان کہہ رہے ہیں اولو الالباب کہ اللہ اس دن جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے تو اسے رسوا کر دیا, وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کے لیے تو پھر کوئی مددگار نہیں. اب یہاں پر دیکھیں کہ ایمان بالرسالت کا بیان ہے, وہ ایمان حقیقی کا ایک کمپوننٹ, ایمان عقلی نور فطرت, وہ کائنات کے حقائق پر غور کے نتیجے میں ایک بندہ مومن کو حاصل ہوا. اب جب نبی کی دعوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو لہٰذا وہ فوراً آگے بڑھ کر جو ہے وہ لبیک کہتا ہے, کیونکہ وہ چیزیں کہ جو اب نبی تفصیل آ کے بتا رہا ہے ان کی بنیادوں تک تو وہ پہلے پہنچ گیا تھا. اور اس کی جو پرائم مثال ہے غیر انبیاء میں وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے سامنے دعوت رکھی, ہر کسی نے کچھ نہ کچھ وقت لیا سوچا, سوائے ابو بکر کے رضی اللہ تعالی عنہ کے. جیسے ہی میں نے ان کے سامنے دعوت رکھی آگے بڑھ کر انہوں نے قبول کیا, کیونکہ وہ ان حقائق تک معرفت ربانی تک پہلے سے پہنچے ہوئے تھے, ان اس کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرتے ہوئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ ایمان سمیع کا بیان ہے کہ اب نبی کی دعوت آ رہی ہے, بندہ مومن کی کانوں پر ٹکرا رہی ہے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان, اب وہ دعا کرتے ہیں اولو الالباب کہ اے ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک ندا دینے والا, وہ ندا دے رہا تھا, کس کی طرف پکار لگا رہا تھا؟ ایمان کی طرف, کہ ان آمنوا بربکم, کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. آمنا تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, بڑی جامع دعائیں ہیں اولو الالباب کی. فرمایا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب فاغفر لنا ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو ہم سے بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے. وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں نیکوں کاروں کے ساتھ جو ہے وہ موت عطا فرما. اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک, اور اے ہمارے رب ہمیں وہ کچھ عطا فرما دے کہ جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ, اور اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ فرمائے. انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یعنی بندہ مومن اصل میں یہ پکار لگا رہا ہے کہ اے اللہ تو تو اپنے سارے وعدے پورے کرے گا کہ جو تو نے اپنے بندوں سے کیے ہیں, لیکن ہمیں خدشہ یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مزداد بھی ٹھہرتے ہیں کہ نہیں ٹھہرتے, ہم اس کے مستحق بھی اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے. یہ ہے ہمیں خوف, اے اللہ تو اپنے سارے وعدے جو اپنے رسولوں کے ذریعے سے تو نے ہم سے کیے ہیں, اے اللہ وہ ہم سب کو وہ چیزیں عطا فرما, قیامت کے دن رسوا نہ فرما, اور بے شک اے اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب دیکھیں یہاں پکار لگائی ہے بندے نے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ جواب آ رہا ہے. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. فاستجاب لهم ربهم, پس ان کے رب نے ان کی دعا جو ہے وہ قبول فرمائی. انی لا اضیع عمل عامل منکم, کہ میں ضائع نہیں کروں گا کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل, خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو. بعدکم من بعد, تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. اب یہاں پر دیکھیں کہ عورت اور مرد کا جو دائرہ کار ہے وہ بالکل الگ ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرمایا ہے. یہ مرد اور عورت, یہ مرد صرف گھر کا نظام چلانے کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کو فوقیت حاصل ہے, لیکن شرف انسانیت کے اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے اور نیکیوں بلکہ روحانی اعتبار سے یہ دونوں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. یہ مرد و زن کا جو مساوات کا تصور مغرب کے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں, وہ تو کہتا ہے ہر لحاظ سے برابر. نہیں, مرد اور عورت برابر کس لحاظ سے ہیں؟ شرف انسانیت کے اعتبار سے برابر ہیں, اخلاقی اعتبار سے برابر ہیں. نیکیوں کی بلندیوں کو مرد بھی پہنچ سکتا ہے عورت بھی پہنچ سکتی, نیکیوں میں جو ہے وہ مرد بھی نکل سکتا ہے عورت بھی نکل سکتی. اسی طرح روحانی اعتبار سے مرد اور عورت بالکل برابر ہیں. حضرت مریم سلام علیہا کو ام صدیقہ جو ہے وہ کہا گیا, تو لہٰذا یہ ہے کہ مطلب عورت بھی جو ہے وہ اس درجے پر پہنچ سکتی ہے. جب شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہو سکتے ہیں تو رابعہ بصری بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو فرمایا جا رہا ہے کہ خواہ مرد ہو چاہے عورت ہو, میں کسی عمل کرنے والے عمل کو ضائع نہیں کروں گا, تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو. فلذین ہاجروا, تو لہٰذا آپ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان دعاؤں کا مزداق بھی جو ہے وہ بنانا ہوگا, عمل کر کے دکھانا ہوگا. اور ان دعاؤں کا اب عملی تقاضے وہ کیا ہیں وہ آگے آ رہے ہیں, ایمان حقیقی کے مظاہر. فرمایا کہ فلذین ہاجروا, پس وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی, اور ہجرت کے حوالے سے ذہن میں رکھیں افضل ہجرت بھی اعلیٰ ہجرت بھی. افضل ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک, ہر اس چیز کو ترک کر دو کہ جو تیرے رب کو ناپسند ہے. اعلیٰ ہجرت کیا ہے؟ کہ حق و باطل میں پنجہ آزمائی کے دوران اپنے مال و منال, اپنے بینک بیلنس, اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو وہ بھی چھوڑا جائے. اور فرمایا وَأُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِمْ, اور یہ اعلیٰ حضرت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، وہ اوذو فی سبیلی، وہ میری راہ میں ستائے گئے، کیسی کیسی تکلیفیں ہیں کہ جو میرے بندوں نے سہی ہیں، وہ قاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے قتال بھی کیا، وہ دشمن سے لڑے بھی اور اس میں وہ مارے بھی گئے، شہید بھی ہو گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں لازماً ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا۔ حدیث میں مزید الفاظ آتے ہیں کہ برائیاں دور کر کے نیکیوں کا اندراج ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں لازماً انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں، ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ ثواب ہے، اجر ہے۔ یہ ثواب جو ہے وہ ثوب سے نکلا ہے، عربی میں ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، تو جس طرح سے یہ کپڑا انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، بالکل اس طرح سے انسان کا عمل، اس کی جزا بھی جو ہے وہ اس کے عمل سے چپٹی بھی ہوتی۔ جس طرح سے قرآن مجید میں وہ الفاظ آئے نا کہ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ نہیں کھا رہے، نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں، یعنی حرام خوری کر کے یہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آگ جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہی دنیا میں، ہاں وہ محسوس اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ اس کی جو بھی مال کی برکات سے انسان محروم ہو جاتا ہے، حرام مال جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی برکتیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو پھر یہ بدعمالیوں کی جو بھی ایک لو ہے اور اس کی جو گرمائش ہے وہ انسان جو ہے وہ محسوس کرے گا، یہ پیٹوں میں آگ اسے جو ہے وہ محسوس ہوگی، اور یہ ہر عمل کا جو بھی اجر ہے یا سزا ہے وہ ہر عمل کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ فرمایا ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اجر ہے ان کا، نیک بندوں کا، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس جو ہے وہ خوب اجر ہے۔ اب فرمایا جا رہا ہے اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جنگ احد کے بعد مشرکین اور یہود کی جو سرگرمیاں تھیں مسلمانوں کے خلاف اسلام دشمنی میں وہ حد سے بڑھ گئی تھیں، تو تسلی دی جا رہی ہے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے سے اہل ایمان کو کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، شہروں میں کافروں کا یہ چلنا پھرنا، یہ چلت پھرت اور یہ تیزی دکھانا، اے نبی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، متاعن قلیل، یہ تو بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہو گئی، وبئس المہاد، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے، آرام گاہ ہے، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی سے بچے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے تو ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نزلا من عند اللہ، اور یہ نزل ہوگا اللہ کی جناب میں، اللہ کی طرف سے۔ نزل کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی مہمان نوازی، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اصل ضیافت بعد میں ہوتی، پہلے کچھ ہیپٹائزرز ہیں، کچھ سوپ پیش کیا جائے گا، کوئی مشروب پیش کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ کھانا پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اصل ضیافت تو وہ ایسی ہے، حدیث قدسی میں الفاظ آتے ہیں کہ نہ کبھی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کبھی قلب پر جو ہے وہ اس کا تصور ہوا، لیکن جتنی بھی یہ نعمتیں بیان ہوں گی کہ یہ شراب پاک ان کو دی جائے گی اور شہد کی نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، یہ نزل ہے اللہ کی طرف سے، ابتدائی مہمان نوازی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بعض وہ ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف جو وہ نازل کیا گیا تھا اس قرآن اور رسول سے پہلے، ان پر بھی ایمان لائے، خاشعین للہ، اور وہ اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے یہودی عالم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو لہٰذا انہی کی طرف جو ہے وہ یہ اشارے ہیں۔ فرمایا کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ سودا نہیں کرتے اللہ کی آیات کا تھوڑی سی قیمت کے عوض، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔
بڑی جامع ہدایات آگے آخر میں دی جا رہی ہیں سورہ آل عمران کے، کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کے دعوے داروں، اصبروا، صبر کرو. یہ صبر اصبروا سے یہ ہے اپنی ذات میں صبر کرو، یک طرفہ صبر. اور آگے دیکھیں اسی مادے سے دوسرا لفظ آ رہا ہے، وصابروا، اور صبر کے مقابلے میں صبر کرو. صبر کے مقابلے میں تم آگے نکل جاؤ، بازی لے جاؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی غیرت دلائی جا رہی ہے کہ ایک صبر دیکھو، کفار بھی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی جان قربان کر رہے ہیں، کر رہے ہیں فی سبیل الطاغوت، پلے کچھ نہیں ملنا ان کو، کچھ نہیں ہاتھ نہیں آنا، کوئی اجر نہیں ملنے، سب ضائع ہو جائے گا، لیکن وہ اپنے باطل نظام کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ لٹا رہے ہیں. تو بھائی تم تو اللہ کے اس عظیم دین کو قائم کرنے کے لیے کہ جس کے قیام میں اور اس کی کوشش میں تمہیں ہر قدم پر جو ہے وہ اجر کی نوید سنائی جا رہی ہے، تو لہٰذا تمہیں تو کفار سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، کفار سے جو ہے وہ جان و مال کی قربانی میں آگے نکلنا ہے. تو اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور صبر کے مقابلے میں جو ہے وہ آگے بڑھ جاؤ، ورابطو، اور مربوط رہو. یعنی یہ اہل ایمان کا آپس میں نظم اور ربط اور مربوط ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح سے شاعر کہتا ہے نا کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. تو فرمایا کہ ورابطو، مربوط رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، کہ تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم سب کو نصیب فرمائے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کریں گے، چار رکعت میں حافظ صاحب سے اس مقام کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.